درختوں کی چار اہم خصوصیات ہیں، درختوں کی چار عام خصوصیات ہیں، اور انسانوں کو درختوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ پہلی جو خاصیت ہے درخت کی، کئی درخت ایسے ہیں جن میں پھل نہیں ہیں لیکن وہ قدرتی حسن میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی وہ خوبصورتی کے حوالے سے، ان کے اوپر پھل نہیں ہیں لیکن خدا کی دستکاری، خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں، ان میں جب آپ پہاڑی علاقوں پہ جاتے ہیں تو آپ یہ قدرتی حسن دیکھتے ہیں جو درختوں کی صورت میں ہیں۔ تو کئی درخت ہیں وہ محض خوبصورت ہیں، اور ان کی خوبصورتی خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے، کیونکہ خدا نے ہر ایک بیج دار بوٹی اور ہر ایک درخت کو خدا نے اپنی حکمت سے پیدا کیا۔ میں نویں جماعت میں تھا، غالباً نویں جماعت میں، تو مجھے پہلی دفعہ مری جانے کا موقع ملا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے ملک میں اتنے خوبصورت علاقے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تو درخت جو ہے اس کی ایک جو خاصیت ہے وہ ہے بیوٹی، خوبصورتی، اور کئی جگہ درخت پھل کی بجائے خوبصورتی کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ دوسری خاصیت کسی درخت کی خوبصورتی کے بعد اس کی خوشبو یا اس کی مہک ہے، درخت کی مہک یا اس کی خوشبو، جس کا روحانی مطلب ہے انسان کی گواہی۔ کردار میں کوئی نوجوان کیسا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مہک اس کی کیسی ہے۔ تو خوبصورتی ایک اس کی خاصیت ہے، مہک جیسے سندل کی لکڑی ہے، اس کے اندر ایک خاص خوشبو ہوتی۔ تو تیسری خوبی درخت کی ہے مضبوطی یا پائیداری، جس سے یہ درخت جو ہے مکان بنانے کے لیے پلر کے طور پر، جبکہ سریے یا سیمنٹ کے پلر نہیں ہوتے تھے، تو مضبوط درخت کے ستون ہی کھڑے کر کے بوجھ اٹھانا۔ دکھ کی بات ہے نا کہ اگر ہمارے بچے بڑے ہو کر بھی ہمارے اوپر ہی بوجھ ہو، اپنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے، ماں باپ کا بھی نہ اٹھا سکے، تو یہ کوئی مبارک حالی نہیں ہے۔ مبارک حالی یہ ہے کہ ہمارے بچے قدآور درخت بنے، قدآور پودے بنے، وہ مضبوط ہو اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے خاندان کا بوجھ اٹھانے کے لائق ہوں۔ تو کچھ درخت مضبوطی کے اعتبار سے، پائیداری کے اعتبار سے، یہ جو پلپٹ آپ کے سامنے بنا، کم از کم اس کو 15 یا 18 سال ہو گئے ہوں گے، اس کو کیڑا نہیں لگا ہے، مضبوط لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ برٹش ٹائم کی بلڈنگز جو ہیں پاکستان میں 150-150 سال کی لکڑی ہے، کسی جگہ کو گھن نہیں لگا ہوئے گا اس کو۔ پائیداری اور مضبوطی۔ پھر چوتھی جو خاصیت ہے درخت کی ہے وہ پھل، کہ درخت پھل لاتا ہے، وہ پھل لذت بخشتا ہے، وہ درخت دیکھنے کو بھی انتہائی خوبصورت لگتا ہے۔ میں اور سسٹر ایلس کئی سال پہلے، ہم سبی سے ایک چرچ کی بنیاد رکھ کر تو ہم کوئٹہ آ رہے تھے، تو سبی سے جب کوئٹہ داخل ہوتے ہیں تو شروع میں سیب کے باغ ہیں، آڑو کے باغ ہیں، خوبانیاں ہیں، اور دور سے پھل سے لدے ہوئے درخت اتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ کبھی آپ حیدرآباد کی طرف سفر کریں، میرپور خاص کی طرف سفر کریں، اتنے گھنے آم ہیں کہ جون جولائی میں درختوں کے نیچے اندھیرا ہے، اتنی ان کا سایہ ہوتا ہے گرمی میں، اتنے ڈھیروں آم لگتے ہیں۔ تو درخت خوبصورتی کے حوالے سے، خوشبو یا مہک کے حوالے سے، مضبوطی اور پائیداری کے حوالے سے، اور پھر پھل لانے کے باعث اپنی شہرت رکھتے ہیں۔ میں نے جانا ہے کہ بائبل میں کم از کم 7 ایسے درخت ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک درخت کا ذکر پچھلے اتوار کیا گیا یا پچھلے سے پچھلے، اور وہ 128 زبور کی تیسری آیت کا ذکر کیا گیا کہ راست باز کی اولاد اس کے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ زیتون کے بارے میں بتایا گیا کہ زیتون جو تھا اس سے قیمتی تیل نکلتا ہے، اور وہ تیل ہیکل کے چراغوں کو جلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ وہ خوردنی تیل بھی تھا، اور وہ خوراک کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، اور بتایا گیا کہ ایک زیتون کا جو پودا ہے وہ پوری فیملی کی تیل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر کسی گھر میں 6 یا 8 افراد ہیں تو اگر ایک ہی نوجوان بیٹے کی تنخواہ سے ساری فیملی کی ضروریات پوری ہو تو پھر ہمارا خاندان مبارک نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بائبل سے مثال دی جو میرے لیے بڑی ہی خوشی اور فخر کی بات ہے، اور وہ ہے یوسف کی زندگی۔ یوسف ایک ایسا پھلدار درخت ہے جس کو اتنا پھل لگا کہ جب ملک میں قحط پڑا تو اپنی فیملی کے 70 لوگوں کو وہ خوراک کھلاتا رہا اور کال میں ان کو زندہ رکھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان بیٹا یا بیٹی یوسف کی مانا تو نہیں ہو سکتا، اگر وہ 70 آدمیوں کو کی ضروریات فیملی کی پوری نہیں کر سکتا تو 7 کی کرے، 4 کی کرے، 5 کی کرے، تو یہ وہ مبارک حالی ہے۔ دوسرا ہے لبنان کا دیودار۔ دیودار جو ہے وہ 2 لفظوں سے مل کر بنا، ایک ہے دیو اور ایک ہے دار۔ دار کہتے ہیں لکڑی کو، دیو کہتے ہیں دیوتا کو، تو دیودار جو ہے یہ لکڑیوں کا دیوتا سمجھا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی خصوصاً عمارتی لکڑیاں ہیں ان میں جو ان کا سردار ہے، ان کا جو دیوتا ہے وہ دیودار ہے، جس کا ذکر ہمیں زبور 92 میں ملتا ہے۔ مضبوطی کے اعتبار سے شاندار، حشمت والا، اور کیڑا نہیں اس کو لگتا۔ اور اس کی ایک اور خاصیت ہے کہ جب اس سے کوئی فرنیچر وغیرہ بنایا جائے تو اس کو خوب چمکایا جا سکتا ہے، جس سے روحانی طور پر بیٹوں اور بیٹیوں کے توڑوں کو چمکانے کی تعلیم نکلتی ہے۔ اس کے بعد ہے کھجور کا درخت۔ کھجور کے درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جتنی زیادہ گرم ہوا چلے گی، شدت کی گرمی ہوگی، پانی کا قطرہ بھی نہ ہوگا، تب بھی یہ ریگستانوں میں واحد ہرا درخت جو ہے پانی کے بغیر یہ لہراتا آپ کو دکھائی دے گا۔ سخت گرمی، پانی کی کمی اور تپتی ہوئی ریت میں یہ اتنا میٹھا پھل پیدا کرتا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے ملک کی کھجوروں کا کوئی حساب کرنا ہو تو کبھی تربت جائیے، آپ نے زندگی میں وہ کھجوریں نہیں دیکھی ہوئیں گی جو تربت میں پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے کئی سال تربت کے کھجوروں کے باغوں میں لوگوں کو بتسمے دیے ہیں، تو جا کے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی برکت ہے، ایسی ایسی قسم کی کھجوریں ہیں جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ کھجور کا درخت صادق کیا ہے؟ کھجور کے درخت کی مانند ہے۔ حالات خراب ہو جائیں، بے روزگاری آ جائے، جنگ لگ جائے، افراط زر ہو جائے، اور کسی طرح کے حالات کیوں نہ پیدا ہو جائیں، کیونکہ وہ مرد خدا ہے لہذا وہ پھل لانے سے باز نہیں آتا، اور دنیا کی تپش، گرم ہوائیں، مخالفت، مخدوش حالات وہ اس پر اثرانداز نہیں ہوتے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، اور بارش نہ بھی ہو تو خدا نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ بغیر پانی کے بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر آموس کی کتاب کے 2 باب کی 9 آیت میں بلوط کے درخت کا ذکر ہے، جو کہ مضبوطی کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور سلیمان بادشاہ کے وقتوں میں جب محل بنتے تھے تو وہ بلوط کی لکڑی استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد سرو کا درخت ہے، جو کہ وہ بھی قداور ہے اور خوبصورتی کی ایک بہت بڑی علامت ہے، جسے سنوبر کا درخت بھی کہا جاتا ہے اور سنوبر کے درخت کی بھی اقسام ہیں. تو سرو کا درخت سنوبر بھی کہلاتا ہے اور بعض اوقات اسے دیودار بھی کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ سرو کا درخت شرافت اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے نوجوان بیٹے اور بیٹی کی علامت ہے. کبھی لبنان جانے کا آپ کو موقع ملے تو ان درختوں کی خوبصورتی آپ پھر دیکھ سکتے ہیں. بہتات کے ساتھ ہیں اس علاقے میں. اس کے بعد سنوبر کا درخت جو کہ ایک خوبصورت قد آور درخت ہے, اس کی خاصیت یہ ہے کہ موسم کا برف پڑ رہی ہو, خزاں ہو, کسی طرح کا بھی موسم کیوں نہ ہو, یہ ہر موسم میں ہرا بھرا رہتا ہے. اسی سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یا ٹرم استعمال ہوتی ہے, سدا بہار. موسم کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, ہر موسم میں پتے اس کے ہرے رہیں گے. اس کی لکڑی مکان بنانے کے لیے, محل بنانے کے لیے عمارتی لکڑی کے طور پر استعمال ہوتی ہے. ساتویں قسم کا درخت جس کے روحانی طور پر ہم کلام میں دیکھتے ہیں وہ سندل ہے. سندل یہ ایک قیمتی اور نایاب درخت ہے. اتنے بہتات کے ساتھ یہ درخت نہیں ہوتے ہیں. ہیکل کی جب تعمیر ہوئی تھی تو اس کے اندر جو پلر کھڑے کیے تھے, جیسے ہمارے یہ پلر ہیں, وہ سندل کی لکڑی سے تھے. اس میں سے سندل کی خوشبو بھی آتی تھی, وہ پائیداری کے اعتبار سے بڑے اہم تھے. زبور 52 اس کی 8 آیت میں لکھا ہے, میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں. یہ بھی بڑی مبارک حالی کی بات ہے کہ ہم صرف بیابان میں لگے ہوئے درخت ہی نہ ہوں جس کو نہ کوئی دیکھ سکے, ہم خداوند کے گھر میں ہوں. خداوند کے گھر میں اعمال کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جو نجات پاتے جاتے تھے خدا ہر روز ان کو ان میں شامل کر دیتا تھا. تو کوئی بھی نوجوان بیٹا جو روحانی طور پر قد و قامت میں بڑھ رہا ہو اور مختلف درختوں کی مانند ہو, کردار کی خوبصورتی ہو, گواہی اچھی ہو, مہک ہو, خوشبو ہو, اور کردار میں اور باطنی انسانیت میں دل پھینکنا ہو, موم کی طرح پگھل جائے جب بھی کوئی آزمائش سامنے آتا ہے, پائیدار ہو, مضبوط ہو, اور پھر یا زیتون کے پودوں کی مانند ہو, یا دیودار, یا کھجور, یا بلوط, یا سرو, یا سنوبر, یا سندل کی لکڑی کی مانند ہو. مبارک ہے وہ قوم جب اس کے بیٹے جوانی میں, یہ نہیں لکھا کہ جس کے بیٹے قداور پودوں کی مانند ہو, بیچ میں لفظ ڈالا گیا ہے جوانی میں. نوجوان بیٹے بیٹیوں یاد رکھو, جوانی بہت بڑا قیمتی وقت ہے, اہم وقت ہے. جو شخص اس میں ڈگمگا جاتا ہے, کئی طرح کی غلطیاں کرتا ہے, یا وہ نافرمانی میں, ضد میں, ڈٹائی میں, من مانی میں, اکڑ میں, غرور میں اپنا عمر کا یہ خاص حصہ گزار دیتا ہے, ممکن ہے کہ وہ سارا وقت اس کے مستقبل پر اثر انداز ہو. اصل میں یہی وہ وقت ہوتا ہے اپنی زندگی بنانے کا, یہی وہ وقت ہوتا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا, یہی وہ وقت ہوتا ہے اپنے کریئر یا مستقبل کو سنوارنے کا. تو اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ آئے جوان اپنا دل مجھے دے. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ آئے جوان اپنی جوانی میں اپنے خالق کو کیا کر, یاد کر. تو لہذا جہاں بزرگوں کی, ماں باپ کی, خادموں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کریں. بزرگ ایوب کی طرح وہاں بیٹے بیٹیوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے گھر کی طرف رجوع کریں، خدا کا کلام سیکھیں. دانیل، صدرک، میسک، عبدنجو کی طرح دعا گو شخص بنیں. یوتھ میٹنگ یہاں پر ہوتی ہے، میں تمام پیرنٹس سے التجا کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھیڑوں کی طرح ہانک کر خدا کے گھر میں لا کر چھوڑیں، تاکہ وہ خدا کی سچائیاں سیکھیں، ان کی کاٹ چھانٹ ہو، ان کی تربیت ہو، اور وہ ابھی سے خدا سے ڈرنا اور خدا سے پیار کرنا سیکھیں. اس کے بعد لکھے، اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں. محل اور عام گھر میں فرق ہے. محل عام طور پر شہزادوں اور بادشاہوں کی رہائش گاہ ہوتی ہے. ہم جیسے انسان عام گھروں میں رہتے ہیں، حاکم ہوں یا بادشاہ ہوں یا شہزادیاں ہوں یا شہزادے ہوں، وہ محل میں ہوتے ہیں. تو سلیمان نے جو محل بنایا تھا یا پرانے وقتوں میں جو محل بنتے تھے، ان میں کچھ ستون یا پلر جو تھے وہ خوبصورتی کے لیے تراشے ہوئے، خوبصورتی کے لیے بنائے جاتے تھے. ابھی اگر جو ماڈرن بلڈنگز آپ دیکھتے ہیں، کسی کسی جگہ ہمارے اپنے، یہ دیکھیے دو پلر ہیں آپ کے سامنے، ایک کے اوپر لکڑی کی پائلنگ ہوئی ہوئی ہے اور دوسرا پلر جو ہے وہ ویسے ہی سادہ ہے. دونوں میں فرق پڑ گیا. آج کے دور میں کیا ہے کہ پلرز کے گرد یا تو وڈن جو ہے وہ کورنگ لگتی ہے، اور اس کے سیمنٹ وغیرہ کو، سیمنٹ کے پلر کو چھپانے کے لیے اور پلر کو خوبصورت بنانے کے لیے، یا آج کل ایلومینیم ہو یا سٹیل ہو، اس کی کورنگ جو ہے وہ پلرز پر کر کے عمارتوں کی، دفتروں کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو بیٹیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ہماری بیٹیاں محل کے لیے، محل میں نے کہا بادشاہ کے رہنے کی جگہ ہے، کلیسیا بھی روحانی طور پر ایک محل ہے جس میں بادشاہ رہتا ہے، جو اپنی مقدس ہیکل میں ہوتا ہے، اور جس کلیسیا میں بھی بیٹیاں تربیت یافتہ تراشی ہوئی پتھروں کی مانند ہوں، راست بازی پاکیزگی میں روحانی ترقی اس طور سے کریں کہ آپ کی بیٹیوں کی لوگ مثال دے کر کہیں کہ فلاں کی بیٹی کو دیکھو. یہ مبارک حالی ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کی بیٹیاں محل کے کونے کے لیے، محل کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں، محل کی خوبصورتی اس کے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے. اور جو جتنا بڑا معیار ہم خدا کے کلام میں پڑھ رہے ہیں، ہم جو شادی شدہ ہیں اور خدا نے ہمیں بچے دے رکھے ہیں، بیٹیاں دے رکھی ہیں، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ان کو پال پوس کر، پرورش کر کے اس بڑے معیار تک پہنچانا ہم انسانوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اور جیسے یسوع المسیح نے فرمایا کہ مجھ سے جدا ہو کے تم کچھ نہیں کر سکتے، میں آج یہ کہوں گا ہم کتنے بھی اچھے نمونہ کی زندگی بسر کرنے والے والدین ہوں، ہم اپنے بچوں کو کسی پنجرے میں نہیں بند کر سکتے، ہم اپنے بچوں کو زبردستی خدا کی راہ پر نہیں چلا سکتے. ہمیں خدا کی الہی مدد کی، فضل کی، بخشش کی، نظر کرم کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں استعمال کرے اور ہمارے بچے نافرمانی کی روح، جو شیطانی قوتیں نافرمان بیٹے بیٹیوں کے اندر تاثیر کرتی ہیں، اس تاثیر سے خدا ان کو بچائے اور روح القدس ان کے اندر بسا ہوا ہو اور وہ اس کی تابعہ داری میں پاکیزگی کو اعمال تک پہنچاتے ہوئے خدا کے گھر میں آ کر پاک آرائش کے ساتھ خدا کو سجدہ کر سکے. اب جس سے قد کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ بچے قداور پودوں کی مانند ہوں، بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں، یہ جو معیار ٹھہرایا گیا ہے, اس معیار کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہم یاد کریں یوئل نبی کا صحیفہ, اس کا دوسرا باب اور اس کی 28 آیت میں لکھا ہے, میں آخری دنوں میں ہر ایک فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا, اور وہاں لکھا ہے تمہارے بیٹے بیٹیاں کیا کریں گے, نبوت کریں گے. آپ ہم اپنے بچوں کی روحانی ترقی کو ناپ لیں, اگر ہمارے بیٹے بیٹیاں خدا پرست ہیں, پاک روح سے معمور ہیں, وہ کتنی روحانی ترقی کر رہے ہیں کلام کے مطابق. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب روح القدس تمہارے اوپر نازل ہوگا, کلیسیا پر نازل ہوگا, تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے. آج ہم یاد کر سکتے ہیں خدا کے ایک ادنا خادم کو جس کا نام فلپس تھا, اور فلپس کلیسیا میں ڈیکن چنا گیا تھا, لیکن میں تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں ایک پراؤڈ فادر ہوگا. کس بات کے لیے؟ لگتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا, چار بیٹیاں ہی تھیں. اور اعمال کی کتاب کے 21 باب کی 9 آیت میں پڑھیے, جس مرد خدا کی چار بیٹیاں ہوں, چاروں ہی نبوت کرتی ہوں, وہ کتنا خوش نصیب باپ. لیکن ہر گھر میں ہر بیٹی بیٹا سارے کے سارے نبوت نہیں کر سکتے, لیکن ایک ماڈل ہے, ایک مثال ہے, ایک معیار ہے. اگر ہمارے بچے اس طرف رخ کریں, خدا کو ڈھونڈیں, روح القدس کی نعمتوں کو ڈھونڈیں, کو روزے کی توفیق مل جائے, کو 4-6 گھنٹے خدا کے زروندے منہ گرنے کی توفیق مل جائے, یہی نبوت کریں گے, یہی نبوت کریں گے. اور اس وقت پہلے تو 2 خدمات کی کلیسیا میں بڑی کمی تھی, اب 3 خدمات کی بڑی کمی ہے. میں کئی سال سے سکھاتا ہوں کہ کلیسیا میں نبی کی خدمت کی بڑی کمی ہے. بہت سارے لوگ کلیسیا میں بروپیے بن کر جی رہے ہوتے ہیں, سال ہر سال چل رہے ہیں, چندے بھی دے رہے ہیں, لگاتار عبادت میں بھی آ رہے ہیں. پروفٹ کی چرچ کے اندر ضرورت ہے, جو اندر تک دیکھ سکتا ہے اور خدا کی روح اس پر نازل ہوتی ہے, اور وہ باطن کی کیفیت کسی کی خدا کے روح کی ہدایت سے بیان کر سکتا ہے. تو چرچ کے اندر پاسٹروں کی کمی نہیں ہے, پورے پاکستان میں پاسٹر بہت زیادہ ہے, میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ ہے. پروفیٹک اٹرنس, نبوتی کلام, نبی. اور دوسری کمی میں بتاتا رہا ہوں, استاد کی, کیونکہ استاد بننے کے لیے دنیاوی علم ضروری ہے. آنکھیں رہ جائیں گی آپ کی پڑھ پڑھ کے. نبی کی کمی, استاد کی کمی, اور اب آج کے دنوں میں سالوں میں رسول کی کمی. رسول وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر سے, محلے سے, اپنے شہر سے باہر نکلتا ہے کہیں, اور زیرو سے کام شروع کر کے کوئی ادارہ قائم کرے گا, کوئی چرچ قائم کرے گا, جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر نیا کام کرے گا. جیسے پولوس جہاں کہیں بھی گئے, ہمارے بھائی جان سلونی کے پاس اس ٹائپ کی خدمت ہے, تربت میں کوئی چرچ نہیں تھا, ہی واز دا پرسن, گئے جاتے رہے, دعائیں کرتے رہے, کوشش کرتے رہے. دا ٹائم کیم, واحد پینٹیکاسٹل چرچ ہے, نہ صرف پینٹیکاسٹل چرچ ہی واحد ہے پورے مکران ڈویژن میں. رسالت کی خدمت, کیونکہ گھر سے نہیں نا نکلتا, کوئی شہر سے نہیں نکلے گا, صوبے سے نہیں نکلے گا, رسالت کی بڑی کمی ہے. تو اس لیے فلپس کی بیٹیاں, ہمارا ایک خواب ہونا چاہیے, ایک چاہت ہونی چاہیے کہ کاش ہمارے بچے کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں. نعمتیں طرح طرح کی ہیں, سب لوگ نبوت نہیں کر سکتے, کئی دعا گو ہو سکتے ہیں, کئی اپنی کمائی کے ذریعے سے, روپے پیسے کے ذریعے سے خدا کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے. تو لکھا ہے योएल 2:28 आए, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। अमाल 21:9 में लिखा फिलपस की 4 और लिखा कुंवारी बेटियां। कुंवारपन में खुदा के साथ चलना, जवानी की ख्वाहिशात पर गालब आना, परागंदा ख्यालात और नित नई गुमराह करने वाली और फिसने वाली राहों से बचना और अपनी पोशाक की हिफाजत करना, अपने ख़ानदान की कोई नाक ना कटने देना, उनकी इज्जत का ख्याल रखना, खुदा की कलीसिया उसके कलाम का और खुदा के नाम की को लाज रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि निभाने की ज़रूरत है। ज़करिया नबी के सहीफ़े उसके 9:17, ज़करिया नबी का सहीफ़ा 9:17 में लिखा है तुम्हारी लड़कियां नई मै से नशो नमा पाएंगी, तुम्हारी लड़कियां नई मै से नशो नमा पाएंगी। नई मै क्या है? रूहुल कुछ। अब देखिए कि जो शख्स नशा करता है ना उसको पहचानना बड़ा आसान है, खासतौर पर शराबी को पहचानना बड़ा आसान है। कैसे पहचान सकते हैं? तीन तरह से हम शराबी को पहचान सकते हैं। पहला तरीका, कभी कभी हमारे साथ लोग बात कर रहे होते हैं तो उनमें से उनके मुंह से शराब की बू आ रही होती है, इस तरह से भी पहचान सकते हैं शराबी को। फिर शराबी गुफ्तगु भी ऐसी उल्टू पुल्टू करता है कि सोचते ये क्या 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 कह रहा है गुफ्तगु से, और फिर वो चाल डाल से तो लड़क लड़क के चल रहा होगा। जो पाक रूह से लिखा ना कि पाक रूह को रंजीदा ना करो बल्कि पाक रूह से मामूर होते जाओ, इसका मतलब है जिस तरह शराब किसी ने पिया हो तो उसको शराब का नशा हो तो उसके चलने चलने से बंदे भांप लेते हैं जो शराब नहीं भी पीते। तो इसी तरह से हमारे बेटे बेटियां पाक रूह से इस तरह से भरे हुए हों कि उनके दुनिया में चलने, दफ्तरों में काम करने, अदारों में काम करने से दुनिया जाने के इसके अंदर यूसुफ की तरह अल्लाहों की रूह है, दानियल की तरह इस शख्स के अंदर अल्लाहों की क्या है? रूह है। ये फर्क शख्स है। आजकल एक मॉडर्न तरीका भी है शराब को पहचानने का, वो हमने दरियाफ्त किया है पिछले चंद सालों पहले। हम गए स्वीडन में, तो स्वीडन में एक हमारा दोस्त था तो वो गाड़ी चलाने लगा, गाड़ी स्टार्ट ना होए, तो हमने कहा क्या हो गया आपकी गाड़ी नई है तो ये है तो स्टार्ट क्यों नहीं होती? और कहने लगा मुझे याद आ गया इसका एक मसला है। मैंने कहा क्या मसला है? कहने लगा स्वीडन में हर कार के अंदर खसूसन टैक्सियों के अंदर एक आला लगा होता है। वो आला जो है वो इसलिए लगाया गया कि ड्राइवर शराब पी के तो नहीं चला रहा गाड़ी, तो उसका सिस्टम इस किस्म का है कि एक खास उसमें पंप होता है, उसके अंदर आप जोर से उसमें आप फूंकें ताकि आपका सांस उसके अंदर जाए। अगर आपने शराब पिया हुआ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी, क्योंकि वो जो सांस है वो बताएगा आला बीच में लगा है कि ये शराबी है ड्राइवर, गाड़ी नहीं स्टार्ट होती। अगर आपने शराब नहीं पिया और आपने उसमें फूंक मारी है गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हमने कहा यार ये तो बड़ा अजीब नया तरीका हमने सुना है, ये मॉडर्न तरीका है शराबी का। तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोनों तरफ से, बल्कि तीनों तरफ से है, पुलपट से भी है, लीडरशिप की भी बड़ी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए दूसरों के लिए। खुदा के हजूर दस्ते दुआ बुलंद की जाए। माँ बाप की उससे भी बड़ी है, और फिर बच्चों की अपने लिए। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, कभी लोग कहते हैं अच्छा जी तुसा खादा मैं खादा तो कोई गल है नहीं, नहीं मियाँ बीवी के पेट दोनों के फर्क हैं, वो फर्क फर्क जगह जाता है खाना। और लोग ये कहते हैं कि जी हर एक ने अपनी कब्रें पहने, पंजाबी की कहावत, उसका मतलब क्या है? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन लाइव्स। जहाँ हमें खादमों से दुआओं की तवक्को है, जहाँ हम ये समझते हैं कि वालदैन की जिम्मेदारी है कि वो बेटे बेटियों के लिए दुआ करें, کیا بچوں کے لیے ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خدا کی رحمت طلب کریں, اس میں بڑھیں, اس کی نزدیکی اور قربت کے خواہاں ہوں؟ تو یہ تو ہوگی نوجوانوں کی بات کہ جب ہمارے نوجوان قد آور پودوں کی مانند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے لیے کونے کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں. اب ہم اگلی بات کرتے ہیں, لکھا ہے جب ہمارے کھتے بھرے ہوں. بھرے ہوئے کھتے جو ہیں, کوئی کاشتکار ہو, کوئی ذمہ دار ہو, اگر وہ سارا سال محنت کرے اور گھر میں 10-20 بوریاں بھی گندم نہ آئے تو ناکام, ناکام کاشتکار ہے. وہ اداس اور پریشان ہوگا کہ اتنی محنت کے باوجود بھی گھر میں بوتاد کے ساتھ اناج نہیں آیا ہے, فصل اچھی نہیں ہوئی ہے. تو وہ قوم مبارک ہے جس کے کھتے بھرے ہوئے ہوں. بھرے ہوئے کھتے جو ہیں وہ بہتات, کثرت اور برکت کو ظاہر کرتے ہیں. برکت کا لفظی مطلب ہے بڑھنا, فلرش کرنا. جہاں برکت ہوتی ہے وہ چھپتی نہیں ہے. ہمارے بلوچستان میں جس گھر میں انگور کی بیل ہوگی نا, اکثر وہ بیل دیوار کے اندر, چار دیواری کے اندر لگائی جاتی ہے. وہ اس قدر تیزی سے بڑھتی ہے کہ دیوار سے باہر بھی, جیسے عام گھروں میں بیل نہیں لگی ہوتی خوبصورتی کے لیے, تو وہ بڑھ کے باہر دیوار تک پھیل جاتی ہے. اور یہی بات یوسف کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. یوسف ایک پھلدار پودا ہے جس کی شاخیں دیوار سے باہر نکل گئی ہیں. پراسپیرٹی, بلیسنگ, برکت, بوتات, کثرت, ترقی اس کی علامت ہے. تو وہ کلیسیا مبارک ہے جب ہمارے کھتے بھرے ہوں, کلیسیا میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو, لوگ نجات پا کر کلیسیا میں شامل ہو رہے ہوں, آئے دن بپتسمے لے رہے ہوں. پچھلے دنوں میں کوئی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کسی جگہ, 1,00,000 افریقن کنٹری میں 1,00,000 لوگوں کو بپتسمہ دیا جا رہا تھا. بوتات, کثرت. اب یہ کثرت کیسے ہوگی؟ امثال کی کتاب کے 14 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے, غلہ کی افزائش بیل کے زور سے ہے. بہتات کا بڑا تعلق لیڈر کے ساتھ ہے, قائد کے ساتھ ہے یا قائدین کے ساتھ ہے. جس چرچ کی لیڈرشپ کے اوپر کوئی خدا کی انائنٹنگ نہیں ہے, جس کا کوئی کردار نہیں ہے, جس کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے, جس کے اوپر کوئی خدا کی برکت نہیں ہے, وہ 50 بھی کسی چرچ کا پاسٹر رہے گا وہ چرچ نہیں بڑھنا. وہ بڑھے گا تو فزیکلی بڑھے گا, نئے بچے پیدا ہو جائیں گے, وہ جوان ہو جائیں گے تو وہ ممبر جو بڑھ جائے گی. غلہ کی افزائش بیل کے زور سے ہے. اور کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پولوس رسول نے کہا, کیا جب خدا نے یہ کہا موسیٰ سے کہ ان کو بتا دے کہ تم چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا, تو اس نے دلیل دی کہ کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے یا خادموں کے بارے میں رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے جیون خدا کے لیے دے دیے ہوئے ہیں, ان کی مالی ضروریات کی فکر کرنا جو ہے ان کی ذمہ داری ہے. جن کو وہ کلام سناتے ہیں وہ اپنی اچھی چیزوں میں ان کو شریک کریں. اور ان بیلوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اتنے محنتی ہوں اور خدا کی قربت میں رہنے والے ہوں کہ غلہ بڑھے, افزائش ہو. امثال کی کتاب کے 14 کی 4 آیت میں لکھا ہے, غور سے سنیے, بڑی اہم بات ہے. لکھا ہے, علم کے وسیلے سے کوٹھڑیاں نفیس اور لطیف مال سے معمور ہو جاتی ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, پاکستان میں پڑھے لکھے خادموں کی جتنی آج ضرورت ہے شاید 50 پہلے نہیں تھی. दुनिया में इल्म की दौड़ कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आज की दुनिया में गवाही देना, एवेंजलिज्म करना, बशारत देना, अपने मजहब का दिफा करना और फिर इस इस्लामी मुल्क में मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए जरूरत है कि हमारे बच्चे सेमिनरी में जाएं, हमारे बच्चे मास्टर्स डिग्रियां करें, वो से हायर डिग्रीज करें। और अच्छा है कि जाए, जैसे आज मैंने खुदा के जलाल के लिए आपके सामने गवाही दी है एक नौजवान बेटे के कि उसने पीएचडी की डिग्री हासिल की। कितने और नौजवान अगर कलीसिया में इस तरह का रुख इख्तियार करें तो हमारे लिए कितनी बड़ी फख्र की बात होगी। मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों को, आप आर्मी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, नेवी में जाओ, आप तो लड़कियों के लिए ऐसे मौके पैदा हो गए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करो, तैयारी करो। जिसके पास पैसा नहीं हमें बताओ, सीएसपी के इम्तिहान दो, बहुत मौके हैं। अक्सर हमें मुख्तलिफ जगहों से खबरें मिलती हैं, यहां तक बीए पास लोगों की नौकरियां हैं लेकिन ना मालूमात और ना को मेहनत तो ना को तैयारी। एक दिन एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सर वो मैं चाहती हूं कि मैं खुदाम की खिदमत करूं। मैंने कहा करो, तुम्हें कौन रोकता है, करो। तो मैं दरअसल बाइबल स्कूल में पढ़ाना चाहती हूं। मैंने कहा कितना पढ़ी हुई हो? तो बड़ी लायक लड़की है। तो मैंने सर मैंने बीए किया हुआ है। मैंने कहा आगे नहीं पढ़ने का कोई इरादा? अकेली दिल तो करता है गरीब घराने से। मैंने उसको खूब बिठा के समझाया और उसको थोड़ा सा धक्का दिया तो उसने एमए इंग्लिश में दाखिला लिया, अच्छे नंबरों में एमए इंग्लिश कर गई। पिछली दफ़ा मैं कोयटे गया, मुझे फ़ोन किया, सर मैंने आपसे मिलना है। मैंने कहा खैर है, कैसे? कहती बस मैंने आपको मिलना है, सलाम करने आना है। मैंने कहा ऐसे तो तू नहीं सलाम करती होगी, तू मुझे बता को मकसद होएगा तेरा। कहती मैं आके बताऊंगी। अच्छा जी आ गई, इतना 2 किलो का मिठाई का डब्बा ले आई। हाँ ये मिठाई का है के लिए, सर आपने मुझे इनक्रेज किया था ना, मैंने इंग्लिश में एमए करके पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास किया है तो मेरी इंग्लिश के लेक्चरार की जो है वो मुझे पोस्ट मिल गई है। मैंने कहा तू मिठाई ना भी लाती तो ये मेरे लिए यही काफ़ी था। कितनी खुशी की बात। मैं शायद आपको मेरी बात की समझ आती है कि नहीं, मैं कभी कभी कहता हूँ कि हमारी कलीसिया के अंदर जितनी सलाहियत है वो पूरे तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे। हम तो कॉलेजेस कायम कर सकते हैं, इस दिन कराची में हम कर सकते हैं। हम इन्हीं बच्चों को पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने सारे काम मैंने तो नहीं ना करने, बाकियों का क्या काम है? पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करवाई जा सकती है बच्चों को, सीएसपी की तैयारी करवाई जा सकती है। ये लें कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में दाखिले लें, फीसें इनकी दी जा सकती हैं, पढ़े तो सही। कौम की शान बने, कादावर पौधे बने, दूर से लहराते हुए खूबसूरत दरख्तों की तरह, फलदार दरख्तों की तरह दिखाई दें। तो लिहाजा इमसाल 14वें बाब की 4वीं आयत में लिखा है इल्म के वसीले से कोठड़ियां नफीस और लतीफ माल से मामूर की जाती हैं। हमारी अपनी कम्युनिटी में कई कई ऐसे लोग हैं जो 4 से 7 लाख रुपया पाकिस्तान में महीने की तनख्वाह लेते हैं, जो हमारे रबते में कोई 4 लाख ले रहा है, कोई 3 लाख ले रहा है, कोई 6 लाख ले रहा है, कोई 7 लाख ले रहा है। इस मुल्क के अंदर थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा कैसे? इल्म के वसीले से मेहनत किया, किसी मकाम पर पहुंचे, रातें जागे हैं, खून पसीना एक कर दिया है, मां बाप का फख्र से सर बुलंद कर दिया है, कलीसिया कौम उस पर फख्र कर सकती है। इसलिए मुबारक उस वक्त हम हैं जब हमारे खत्ते खूब भरे हुए हों और इल्म के वसीले से। और ये दोनों तरह का इल्म है, थियोलॉजिकल एजुकेशन हम हासिल करेंगे, इस इल्म में हम बढ़ेंगे, हम पाकिस्तान में मसीह के जबरदस्त एक देवदार दरख्त की तरह दराज कद गवाह बन जाएंगे, अपने ईमान का दफा करेंगे। हम टेलीविजन पे भी कर सकते हैं, अखबारों में भी कर सकते हैं, हम जलसों में भी कर सकते हैं, हम मुजाकरों में भी कर सकते हैं, कब? जब हमें कुछ आता होगा। और इसी तरह से सेकुलर वर्ल्ड है। फिर लिखा है कि जब हमारे खत्तों में हर किस्म की जिंस मिल सके, अगर एक जिम्मेदार जो है सिर्फ गंदम ही उगाए और उसको गंदम के जरिए से आटा मिल जाएगा, रोटी वो खा सकता है, तो बाकी मिर्चें कहां से आएंगी, ये गुड़ कहां से आएगा, इसका मतलब उनको गन्ना भी बोना पड़ता है, उनको कपास बोनी पड़ती है, कपड़े खेस कहां से बनने, सब्जियां कहां से हैं, फ्रूट कहां से है। लिखा है जब उसमें उस खेत में हर तरह की जिंस मिले, इसका मतलब है कि चर्च के अंदर मुख्तलिफ खिदमात रखने वाले लोग होने चाहिए। क्यों, कोई मौसीकी में आगे निकल जाए, कोई अपने ईमान के दिफा में आगे निकल जाए, कोई इल्म अलाहियात में अपने खुदावन की अच्छी गवाही देने और तालीम निकलने में आगे निकल जाए, कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, मैनेज करें चीजों को, कोई मेंटेनेंस के अंदर हो, कोई ख्वाब और रोया देखने वाले हो, कोई किताबें लिखने वाले हो, कोई तर्जमे करने वाले हो, कुछ 26 किस्म की खिदमात तो मैं आपको उंगलियों पे बता सकता हूं। और 2000 मेरे ख्याल 1999 में मैंने यहां 26 किस्म की खिदमात की बाइबल स्टडी 3 महीने करवाई है कि सबका पास्टर बनना ही जरूरी नहीं, बहुत सारे काम है जो किए जा सकते, वो करने वाला हो। तो वो कलीसिया मुबारक है जिसमें हर तरह की जिंस मिले, जिसके बारे में पहले करंथियों 12वें बाब की 4वीं आयत में लिखा है खिदमतें तो तरह तरह की हैं, नेमतें तो तरह तरह की हैं, तासीरें भी तरह तरह की हैं। वो ही एक रूह है जो हर एक के अंदर ये तासीरें पैदा करता है। फिर पहला करंथियों उसके 12वें बाब की 28 आयत में लिखा है खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं, पहले रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहे, उस्ताद, फिर मुंतजिम, शफा देने वाले, गैर जबाने बोलने वाले, तर्जुमा करने वाले, मौजज़े दिखाने वाले, मददगार, काउंसलिंग करने वाले, नसीहत करने वाले, क्यादत, पेशवाई करने वाले, डिलीवरर, बदरुओं से, जादू तावीज से रिहाई दिलवाने वाले, जो मुखैर हजरात है, रुपये पैसे की खुदा ने बरकत दी है, रुपये पैसा खुराक देने वाले, 15 किस्म की तो खिदमात यही है। तो जब कलीसिया में हर तरह की जिंस हो, हमारी बहनें खुदावन में बढ़ रही हों, बेटियां बढ़ रही हों, नौजवान बढ़ रहे हों, पहले से जो डीकन है फिलिप जो था, फिलिपस महज एक डीकन था, रूहानी तरक्की करके अपने वक़्त का एक नामवर मायानाज मुबशर बन गया, तो फैमिली लाइफ इतनी खूबसूरत थी, 4 बेटियां उसकी नबूवत करती हैं। 4वीं बात लिखी है जब हमारी भेड़ बकरियां हमारे कूचों में हजारों और लाखों बच्चे दें। ये भेड़ बकरियां हैं चर्च के मेंबर। मैं आपसे आज एक सवाल करना चाहता हूं, जितने इस चर्च के मेंबर हैं अपने आप से ये सवाल कर लें, जो मैं अपने से भी करने लगा और आपसे भी, हम में से कितने खानदान ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ जुनून की हद तक ये बोझ है कि मैं किसी ना किसी को निजात दिलवाने का जरिया बनूं, कोई ना कोई मेरे समझाने से, किसी को चर्च आने की दावत देने से, किसी के लिए पोशीदगी में दुआ करने से, बेकायदा चलने वालों को समझाने से, काश मेरे वसीले से कोई ना कोई शख्स निजात पा जाए, और पूरे साल में 31 दिसंबर की रात में कह सकूं कि इस साल मैंने एक शख्स को खुदावंद के पास लाने के लिए रहनुमाई की और वो आ गया या आ गई है। चर्च ग्रोथ जो है, चर्च का बढ़ना, सिर्फ एक शख्स या 2-3 लोग जो क़यादत में होते हैं सिर्फ उनका काम नहीं है, वो बीज बोने वाले, उनके और बतेरे काम हैं। लेकिन मुबारक वो कौम है, वो कलीसिया है जिसमें हर एक मेंबर मुबशर हो, दुआएं करे, कोशिश करे, जदोजहद करे, किसी न किसी तरीके से मैं किसी को झपट कर आग में से निकाल लूं, निजात पा जाए, सच्चाई की पहचान तक पहुंच जाए, यानी सोल विनर हो, روحیں جیتنے والے ہوں. اور اگر نفسا نفسی ہوگی, اپنی اپنی فکر ہے, تو پھر اسی طرح سے جب تک مسیح نہیں آ جاتے تو یہ گاڑی اسی طرح سے چلتی رہے گی. تو کلیسیا اس وقت مبارک ہے جب ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں, ممبران روحیں جیتیں, گواہی دیں, بشارت دیں, لوگوں کو مسیح کے پاس لائیں, خوشخبری سنائیں, اور جن کی کوششوں سے بتیرے راست باز ہو جائیں گے وہ آسمان پر نور فلک کی مانند چمکیں گے. اور جب ہم خداوند کی حضوری میں جائیں گے تو ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, ہم بتائیں گے کہ خداوند تو نے مجھے نجات دی, میں نے اپنی جیتے جی کم از کم اتنے لوگوں کو تیرے پاس لانے کا میں ذریعہ بنی ہوں, میں ذریعہ بنا. پھر پانچویں بات, جب ہمارے بیل خوب لدے ہوئے ہوں. لدے ہوئے بیل کے لیے انگریزی میں لفظ لکھا ہے اسٹرانگ ٹو لیبر, اور بیل ہیں خدا کے خادم, ہر وہ خادم یا خادمہ جو کہتا ہے مجھے خدا نے خدمت کے لیے بلایا ہے. غور سے سنو, تمام چرچ غور سے سنیں, ہر وہ شخص کلیسیا میں مرد ہو عورت ہو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا نے خدمت کے لیے بلایا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک لدے ہوئے اسٹرانگ اور محنت کرنے والے بیل کی مانند ہو. یعنی خادم ویل اکوپڈ, ویل ٹرینڈ, ویل ایجوکیٹڈ, اور ان کے اوپر انائنٹنگ ہو, خدا کا مسا ہو. لکھا ہے جب ہمارے بیل خوب لدے ہوئے ہوں, اس لیے کہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے 14 باب میں, جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے, لیکن غلہ کی افزائش بیل کے زور میں. تو جب ہمارے بیل فزیکلی صحت مند, اسپرچولی صحت مند, فزیکلی ساؤنڈ مائنڈ, اسپرچولی ساؤنڈ مائنڈ, خوب محنت کرنے والے ہوں, صبح بھی اپنا بیج بوئیں, شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دیں, دوپہر کو بھی دریغ نہ کریں کہ گرمی بہت ہے کیسے باہر جائیں. یہ کیسے ہوگا؟ ایک طریقہ ہم نے جان لیا کہ علم کے وسیلے سے کوٹھڑیاں نفیس اور لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں. امثال کی کتاب کے 24 باب کی 5 آیت میں دوسرا طریقہ لکھا ہے, اور وہ ہے علم کا زور, صاحب علم کا زور بڑھتا جاتا ہے. علم بھی ایک زور ہے, نالجیبل ہونا, عدم معرفت کے سبب سے ہلاک نہ ہونا, اور علم حاصل کرنا محنت مانگتا ہے, وقت مانگتا ہے, توجہ مانگتا ہے. پھر امثال 24 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے دنا آدمی زور آور ہے. علم بھی ایک زور ہے, حکمت, دنائی اور فہم یہ بھی ایک زور ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ غور سے دیکھو کیسے چلتے ہو, نادانوں کی مانند نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو. سب سے بڑھ کر خدا کا کلام ہے جو ہمیں دنائی دیتا ہے. پھر ہے جو علم ہم دنیا سے لیتے ہیں, تو ایک عام ان پڑھ آدمی کے مقابلے میں پڑھا لکھا شخص جو ہے علم حاصل کرنے کے وسیلے سے وہ زور آور ہو جاتا ہے. پھر آپ کو یاد ہے کہ جدعون جب کہ ہارا ہوا مایوس خدا سے گلے شکوے کر رہا ہے, تو خدا نے اسے کہا آئے زبردست سورما, تو اسی زور میں جا. یہ زور کون سا ہے؟ یہ روح القدس کا زور ہے, کیونکہ یہ نہ زور سے ہے نہ توانائی سے, فقط خدا کے روح سے. روح میں طاقتور ہونا, خدا کے ساتھ چلنا. جتنا ہم بائبل لے کر گھومیں وہ کوئی اتنی بڑی خدمت نہیں ہے. بڑی خدمت یہ ہے کہ کم از کم 50% وقت ہمارا گھٹنوں میں خدا کی حضوری میں گرے, اور اگر رات کے پیروں میں گزرے تو اور بھی بہت اچھا. تو علم کا زور ہے, روح کا زور ہے, حکمت اور دنائی کا زور ہے, اور پھر ہے اختیار کا زور. آپ دیکھتے نا ایک سپاہی ہے, اتنی بڑا ٹرک آ رہا ہوتا ہے, وہ ہاتھ صرف کرتا ہے تو ٹرک رک جاتا ہے. وہ ٹرک زیادہ زور آور ہے, آگے گوشت پوش کا صرف انسان ہے, وہ اس لیے زوراور ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی ہے, پیچھے حکومت ہے, وہ کہے گا رک جاؤ, رکنا پڑے گا. اتھارٹی, اختیار. اور جو شخص دیانت دار نہیں اس کو اختیار نہیں ملتا, وہ بائبل کہتی ہے. جو ٹرسٹ وردی نہ اس کو اختیار نہیں ملتا اور نہ ملنا چاہیے. اختیار کا زور ہے. پھر حلیمی اور فروتنی بہت بڑا زور ہے. موسیٰ بہت بڑا لیڈر تھا, اس کی اصل طاقت جو تھی وہ اس کی فروتنی اور شکستگی اور حلیمی تھی. جب بھی مخالف اٹھے ان کے گھر لڑنے کے لیے نہیں پہنچ گیا, خدا کے زور گر گیا. یہ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں, میں کیا کروں. جو شخص اندر سے خالی ہوتا ہے نا, وہ ایک دم آپ کے گلے پڑ جائے گا, کیونکہ اس نہ برداشت ہوگی نہ تحمل ہوگا. جو اندر سے زوراور ہے, جسے باطنی انسانیت میں زوراور کہا گیا ہے افسیوں تیسرے باب کی 16 آیت میں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا زور ہے. اور پھر محبت, جس کے بارے غزل و غزلات کی کتاب کے 8 باب کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے, عشق موت کی مانند زبردست ہے, سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا. ایمان اور امید اور محبت, یہ تینوں دائمی ہیں, افضل ان میں محبت ہے. یہ وہ طریقے ہیں جس میں ہمیں زوراور بننا ہے. اور پھر 6 بات, جب نہ رکھنا ہو نہ خروج ہو. رکھنا کیا ہوتا ہے؟ رکھنا یہ ہوتا ہے کہ فرض کریے یہ ہمارا چرچ جو ہے, یہ اس کو دشمنوں سے خطرہ ہو تو ہم سارے بڑے بڑے طاقتور دروازے لگا کے, بڑے بڑے موٹے تالے لگا کے تو چرچ کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں, اور چور اور ڈاکو آئیں اور دیکھیں کتنا بڑا, جتنا انہوں نے تالا لگایا وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, یہ تو نہیں ہم سے ٹوٹنا. وہ کیا کریں گے؟ وہ پیچھے آ کے دیوار میں چھوٹا سا سوراخ کریں گے, وہ تالے لگے رہیں گے اپنی جگہ, بڑے بڑے مضبوط دروازے بھی اپنی جگہ لگے رہیں گے. وہ رکھنا کر کے سوراخ نکال کے دیوار میں, تو وہ وہاں سے اندر داخل ہو کے تباہی کریں گے. اور پرانے وقتوں کی جو جنگیں تھیں وہ اس طرح سے ہوتی تھیں کہ جیسے ایک بلڈنگ ہے, ویسے تو پرانے وقتوں میں جو اہم شہر تھے ان کے گرد ہوتی تھی ایک فصیل, اور اس فصیل کے اوپر چوکیاں قائم کی جاتی تھیں جہاں پر لوگ تیر لے کر تو کھڑے ہوتے تھے تاکہ دشمن آئیں تو ہم ان پر چلائیں تو یہ قریب نہ آ سکے. تو جو مخالف فوج ہوتی تھی وہ ڈھال استعمال کرتی تھی, تیروں کو روک کر وہ آگے پیش قدمی کرتی تھی, اور وہ کوشش کرتے تھے کہ دوار میں سوراخ کر لیں تاکہ فوج یہاں سے اندر داخل ہو جائے. آپ کو پتہ ہے دو چیزیں بڑی ہمارے لیے خطرے کا باعث ہیں. ایک تو لکھا ہے گناہ دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے. جس کلیسیا میں گناہ آ جائے گا وہ اندر داخل ہو کر رکھنا کر کے کلیسیا کو برباد کر دے گا, یہ گان کو اس کو برباد کر دے گا, صرف سوسائٹی رہ جائے گی, اجتماع رہ جائے گا, روحانی خاندان نہیں ہوگا. تو گناہ, اور پھر ابلیس جو گرجنے والے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اب اگر ہم سارے اپنے دروازے دروازے بند رکھیں گے تو وہ رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا, پھوٹ کلیسیا میں پھوٹ پڑ جائے, ابلیس کو موقع مل جائے. تو مبارک وہ کلیسیا ہے جس میں کوئی رکھنا نہیں ہے. حزقیل کی کتاب کے 26 باب کی 10 آیت, حزقیل 26 باب کی 10 آیت میں رکھنے کو شہر یا گھر میں گھس جانے کا راستہ بتایا گیا ہے. جو شخص دروازے سے داخل نہیں ہوتا, کسی اور طرف سے آ جاتا ہے, وہ کون ہے؟ چور اور ڈاکو ہے, بھلے وہ روشندان سے آئے یا دیوار توڑ کر آ جائے. تو رکھنا جو ہے وہ بھی ایک بڑا نقصان دہ کام ہے. اب رکھنے کا ایک پہلو اور بھی ہے, اور وہ ہے خروج. خروج کیا ہوتا ہے؟ کہ جب فوج سوراخ کر کے اندر داخل ہو جائے گی تو پھر لوگوں کو یرغمال بنا کر, جنگی قیدی بنا کر وہ باہر لے جائیں گے، خروج ہوگا، جیسے جنگوں میں ہوتا ہے، اور اس رکھنے کے دو معنی اور بھی ہیں، رکھنے اور خروج کے۔ ایک رکھنے کا مطلب ہے کلیسیا کے اندر روح کی یگانگت نہ ہونا، اور خصوصاً لیڈرشپ کے اندر نہ ہونا، قیادت کے اندر روح کی یگانگت نہ ہونا، رکھنا ہونا، ناراضگیاں، دل میں باتیں اور کئی کچھ اپنے اندر آ کر پمپنے دینا، اور وہ روح کی یگانگت نہ ہونا، یہاں سے ابلیس کو کلیسیا میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور خروج کا مطلب روحانی یہ ہے، یا تو کسی کی غلطیوں، بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو کلیسیا سے خارج کر دینا، جسے ہم تھیالوجی کی زبان میں ایکس کمیونیکیشن کہتے ہیں، کہ ایسا شخص، جیسے لکھا نا کہ تم میں سے ایک شخص ہے کرنتھس کی کلیسیا میں، جس نے اس عورت سے شادی کیا جو اس کے پہلے باپ کی اس کی بیوی رہی ہے، پھر اس نے شادی کر لیا، تو وہ کہتا ہے ایسے شخص کو آپ نکالتے کیوں نہیں چرچ میں سے؟ آج چرچز کی حالت یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو پھر سب ٹھیک ہے، پھر سب خوش ہیں۔ جب آپ ملامت کریں گے، ریبیوک کریں گے، کرک کریں گے، پھر لوگ آپ کے دشمن ہوں گے۔ تو رکھنے کا ایک مطلب، خروج کا ایک مطلب ہے کہ کسی کے بار بار گناہ کرنے کے سبب سے کلام کے مطابق اس کو کلیسیا سے خارج کرنا، کہ آپ کلیسیا میں نہیں ہیں، آپ کو کلیسیا سے خارج کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خود ہی کلیسیا چھوڑ جائیں، وہ میرے سے ٹھوکر کھا کے چھوڑ جائیں، وہ اپنی کسی وجہ سے چھوڑ جائیں، وہ کہیں جی ہمیں کو وزٹ ہی نہیں کرتا، میں کسی کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہ کلیسیا سے یہ ٹھوکر لگی ہے، فلانے سے ہمیں یہ ٹھوکر لگی ہے، وہ اس کی وجہ سے نکل جائیں۔ وجوہات کوئی بھی ہوں، اس کا جج خدا ہے، اس کا انصاف کرنے والا خدا ہے، کہ کوئی شخص اپنی کرنیوں کی وجہ سے، اپنی من مانیوں کی وجہ سے چرچ چھوڑ رہا ہے، تربیت پذیر نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے مصرف بیٹے کی طرح، یا ہمارے جیسے خادموں کے ذریعے سے اس کو ٹھوکر لگی ہے، تو وہ خروج اس کا ہے یا وہ چھوڑ رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں کلیسیا کے لیے یہ حالت گوارا نہیں ہے، نہ رکھنا ہو اور نہ خروج ہو۔ اور آخری بات لکھی ہے ساتویں، نہ ہمارے کوچوں میں واویلا ہو۔ واویلا کے لیے انگریزی کے ترجمے لکھا ہے نو کمپلیننگ۔ چرچ کے کئی ممبر ایسے ہوتے ہیں جن کو چرچ میں کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں لگتی، وہ جب گھروں میں بیٹھیں گے، دوستوں میں بیٹھیں گے، وہ بات کریں گے اس کلیسیا میں یہ بھی نقص ہے، یہاں یہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، یہاں یہ بھی نہیں ٹھیک، مطلب بڑبڑاہٹ، شکوا، گلا۔ بہنوں بھائیوں یاد رکھیے، نہ تو کوئی خادم کامل ہے اور نہ ہی کوئی کلیسیا ابھی تک کامل ہوئے جب تک ہم آسمان پہ نہیں جاتے۔ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں یقیناً ہیں اور ہوتی ہیں، اور جو کمپلیننگ ہے کہ ہر وقت، میں نے ایک دن کلام میں پڑھا تھا، میں حیران ہوا کہ بڑبڑاہٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آج کا ایماندار بڑبڑانے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور کرنتھس کی کلیسیا میں اسرائیلیوں کو خدا کے خلاف اور خدا کے خادموں کے خلاف بڑبڑانے کی وجہ سے سزا ملی تھی، اور ہم نہیں گناہ اس کو سمجھتے۔ اسی حالت میں ہم شرائع ربانی بانٹیں گے، اسی میں ہم نے شریک ہونا ہے۔ Whereas it is a great sin ہر وقت کمپلین کرتے رہنا۔ ازدواجی زندگی میں بھی بڑا اس کا اثرات ہیں۔ بیوی ہے، اگر وہ ہر وقت بڑبڑاتی رہے، کڑتی رہے، اور گھر کا ماحول کیسے ہوگا؟ یا شوہر بھی اسی طرح کی نیچر کا ہو، نہیں۔ بڑبڑاہٹ کا متبادل کیا ہے، اس کا الٹ کیا ہے؟ ہر طرح کے حالات میں شکر گزاری کرنا، کوئی نہیں خداون، اس کمزوری کے باوجود بھی تیرا شکر ہو، جیسا وقت گزرا ہے تیرے فضل سے گزر ہی رہا ہے، اور تو آہستہ آہستہ ان معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ کبھی کبھی شادی شدہ زندگی میں 2-3 سال میں ہی لوگ طلاق اور چھوڑنے کی سوچ لیتے ہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ خداون ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کے سانچے میں ڈھلنے کے لائق ہمیں کر دے گا، اور ہماری ازدواجی زندگی کی کشتی جو ہے وہ ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ अब ये नहीं है कि चर्च में कोई शिकवा शिकायत होता नहीं, ये नहीं हो सकता, होगा जरूर, लेकिन उसका हल भी लिखा है। हल क्या लिखा है? लिखा है मरकस की इंजील के 11 बाब की 25 आयत में लिखा है, अगर किसी को किसी से शिकायत हो तो उसे क्या करे? माफ करे। तो हमने ये दरस तो नहीं ना सीखना, हमने तो ये कंप्लेनिंग करनी है, वावेला करना है, शिकवा गिला करना है, जो दूसरी तरफ लिखा है किसी को किसी से शिकायत हो तो उसे माफ करे। मरकस 11:25। फिर मत्ती 5:23 में लिखा है, जब तू अपनी कुर्बान गाह पर नजर चढ़ाए और तुझे याद आ जाए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर। एक है माफ कर, दूसरा है मिलाप कर। और फिर कुलसियों के खत के 3:13 आयत में लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो, शिकायत होगी, इसका मतलब नहीं, शिकायत उस वक्त नहीं है जब कलीसिया में हर एक शख्स कामिल हो, फिर शिकायत नहीं होगी किसी को। शिकायतें जरूर होती हैं, कमियां जरूर होती हैं, दाग धब्बे झुरियां जरूर होती हैं। तो लिखा है अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की क्या करे? बर्दाश्त करे। और फिर लिखा है कि दूसरे के कसूर को क्या करे? माफ करे। यह है रूहानी तरीका, बर्दाश्त करना, माफ करना, जाकर मुंह पे बताना, दिल में रखने से कुछ नहीं होता है, जाके मुंह पे बताना मुझे आपकी वजह से इस बात में ठोकर लगी है। इतनी अखलाकी जरूरत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, कुछ कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। वक्ती तौर पर कोई शख्स नाराज हो सकता है, कोई बात नहीं, होने दें, बताइए बताइए कि मुझे आपकी वजह से इस बात में ठोकर लगी है। और अगर वो बात वाकई ठीक है तो फिर उस शख्स को माजरत करने की ज़रूरत है। अगर कसूरवार भी मैं ही हूँ और मैं ही कहूँ कि मुझे आपसे ठोकर लगी है तो फिर ये ज़्यादती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि इसका जज जो है वो खुदा है। हम अपना अपना दफा तो कर सकते हैं लेकिन खुदा जानता है, जो दिलों और गुर्दों और नीयतों को जानता है, वो इस बात को समझता है और इसका वो फैसला करता है। सो लिहाजा लिखा है कि मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है। क्या हाल है? जब हमारे जवान जवानी में कद्दावर पौधों की मानद हों और हमारी बेटियां महल के लिए कोने के तराशे हुए पत्थरों की मानद हों, जब हमारे खत्ते खूब भरे हुए हों, जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों, जब हमारे कूचों में हमारी भेड़ बकरियां लाख और हजारों बच्चे दें, जब कलीसिया में ना रखना हो और ना खरूज हो और ना वावेला और कंप्लेनिंग हो, वो कलीसिया किस कदर खुदा के जलाल का बायस बन सकती है और वो किस कदर वो कलीसिया या खानदान व कौम खुदा की नगाह में मुबारक हो सकती है। बहुत बड़ा मियार है जो खुदा के कलाम में ठहराया गया है। लेकिन हौसला अफजाई की बात यह है, जो मुझे ताकत बख्शता है, जो हमें ताकत बख्शता है, उसकी ताकत लेकर हम आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन तरक्की करके उस मियार की ज़िंदगी बसर करने के लायक हो सकते।